یا شاه عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاه حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتوں کے
الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا نانجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا نانجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا نانجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے، خداوندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے، کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا، کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا، میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا، تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دگر اپنا، تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دگر اپنا، تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دگر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر لے باخبر اپنا، چھوڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، چھوڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، چھوڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو، بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو، بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو، کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا، کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا، کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا، ناجم ہے ہمارے اور نائے شمس و قمر اپنا تغافل سے جو توبہ کی تو ان کی راہ میں اختر تغافل سے جو توبہ کی تو ان کی راہ میں اختر تغافل سے جو توبہ کی تو ان کی راہ میں اختر ہم تن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا ہم تن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا ہم تن مشغلہ ہے ذکر کا شام و سحر اپنا میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دگر اپنا کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا
مسجد فسید نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد یہ مناجات آپ سن رہے تھے ابھی ماشاءاللہ لہجہ اور پڑھنے کا انداز اتنا عمدہ ہے یہ کہ آدمی مسحور ہو جاتا ہے اور میرا دل نہیں چاہتا کہ درمیان میں کوئی بات کی جائے اسے اور سچی بات ہے جی چاہتا ہے کہ یہ سحر باقی رہے ختم نہ ہو. بہرحال حضرت کے الفاظ کا بھی اثر ہے پڑھنے والے کی اخلاص اور نیت کا بھی اثر ہوتا ہے اور سننے والوں کی بھی. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ سننے والے جب اخلاص سے کوئی بات سنتے ہیں اللہ رب العزت کہنے والے کی زبان میں بھی ایسی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں اور ایسی باتیں زبان سے نکلوا دیتے ہیں جس سے سب کا فائدہ ہوتا ہے. اور اگر کسی قسم کی کمی سننے والوں میں ہوتی ہے تو اس کا اثر بعض اوقات کہنے والے پر بھی آ جاتا ہے. اور اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے, ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کہیں بھول گئے تو آپ نے نماز کا سب سلام پھیر دیا تو مقتدیوں کی طرف رخ کر کے فرمایا شاید تم میں کچھ لوگ ایسے ہوں یا کوئی ایسا ہو کہ جس نے وضو صحیح طرح نہیں کیا. اور بعض موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر سننے والے پورے طور پر سننے کی طرح متوجہ نہ ہوں بلکہ دل میں خیالات ان کے ہوں, کوئی پڑھ رہا ہے اور دل میں وہ سوچ رہا ہے کہ اب بھولا اور تب بھولا تو بیچارہ بھول ہی جاتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اخلاص کامل عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو کریم آقا ہیں, مانگنے کی ہم میں ہی کمی ہے ورنہ اللہ رب العزت تو دینے پر تیار ہے, مانگنے والا ہونا چاہیے. ان اشعار میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے قلب و جگر سب کچھ اللہ رب العزت پر فدا ہوں. بلا شبہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ایسی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے جگر کو، اپنے سارے گھر کو قربان کر کے بھی اگر اللہ کو پالے تو یہ سودا بہت سستا ہے. اس لیے بار بار اس میں اس خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ میں اپنا قلب و جگر اللہ آپ پر فدا کر دوں. اور جو بات کہی گئی کہ الہی اپنی رحمت سے تو کر دے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم استحقاق نہیں رکھتے اس بات کا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اپنا فضل و کرم فرما دیں، اپنی رحمت ہم پر فرما دیں، تو یقیناً ہم اللہ کے ہو سکتے ہیں. آدمی اپنی سی کوشش بھی کرے، لیکن ساتھ میں ان کوششوں کے ساتھ اللہ سے درخواست بھی کرتا رہے، کیونکہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی قدرت میں ہیں. اب یہ شمس و قمر اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کا حکم مانتے ہیں. جس دن اللہ تعالی چاہیں گے بجائے مشرق کے نکلنے کے سورج مغرب سے نکلے گا. جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے تو جو حکم دیا ہوا ہے اس کے مطابق چل رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے، لیکن نہ تو کبھی اس کو سروس کی ضرورت ہوتی، نہ کبھی اور ایسی چیز کی ضرورت جس طرح کوئی مشین خراب ہو جائے تو ورک شاپ میں چلی جاتی ہے، بلکہ یوم یا روزانہ نکلتا بھی ہے، غروب بھی ہوتا ہے. ہمارے اعتبار سے تو غروب بھی ہوتا ہے اور طلوع بھی ہوتا ہے، اور سائنس کے اعتبار سے کہ غروب کہیں ہوتا ہی نہیں بلکہ ایک دفعہ طلوع ہو گیا تو بس مسلسل موجود ہے. لیکن بہرحال اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، یقیناً کائنات بھی اللہ کی بہت بڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک وقت تک، ایک عرصے تک ہم سے چھپا رہتا ہے، پھر نکل آتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اظہار تو ہے نا، یعنی آسمان اور زمین سے بڑا سورج ہے. پھر بعض اوقات اللہ رب العزت اس کو گہنا بھی دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہمارے یہاں جزوی طور پر اور بعض ممالک میں کلی طور پر سورج گرہن ہوا. یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ایک، کہ اللہ رب العزت اس کو چاہے اب اس کے سامنے زمین آ جائے یا جو بھی ہو، لیکن اس زمین کو لانے والا کون؟ خود سے تو زمین نہیں آ جاتی، یا کوئی سائنسدان نے تو اصول نہیں پیدا بنایا تھا اس کے بعد زمین آنے لگی ہو. ایک چیز پہلے سے ہو رہی ہے، سائنسدان نے تو صرف تحقیق کی ہے، تو اس کی تحقیق میں یہ بات آئی کہ بھئی سورج جو ہے وہ چاند کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ حصہ تاریخ ہو جاتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سورج جب غروب ہونا شروع ہوتا ہے، ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو جو جو عمارتیں بڑی ہوتی ہیں ان کا سایہ لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں وہاں تک اندھیرا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد دھوپ نکلی ہوئی ہوتی. تو اسی طریقے سے چاہے زمین سورج کے سامنے آ جائے، لیکن اس سورج کے سامنے لانے والا کون ہے زمین کو؟ نظام تو سب اللہ رب العزت نے بنایا. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ نانجم ہے ہمارے، نہ شمس و قمر اپنا، نہ ہمارے ستارے ہیں، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، سب اللہ آپ ہی کے ہیں. تو اپنی رحمت سے اللہ تو ہمیں اپنا کر دے، کیونکہ یہ سورج بھی آپ کا حکم مان رہے ہیں، چاند بھی مان رہا ہے، سب مان رہے ہیں. ایک حکم نہیں مانتا تو انسان نہیں مانتا. تو اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں اپنے حکم کا پابند کر دے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہے تھوڑا سا. اور چاند سورج ستاروں کو پابند کیا ہے بالکل لیا، لیکن انسان کو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں قدرت حاصل ہے. اس قدرت سے کام لے کر بعض اوقات انسان بغاوت اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے کروں، حالانکہ وہ قدرت بھی اللہ ہی نے دی ہوئی. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ہی کی عطا کردہ ہیں. انسان کو تو صرف اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ساری چیزیں پیدا کی. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی خدمت میں لگا دیا, لیکن انسان کے لیے چاہا کہ تم صرف میری عبادت کرو. چاند تمہاری خدمت کرتا ہے, ستارے تمہاری خدمت کرتے ہیں, سورج تمہاری خدمت کرتا ہے, اس کے علاوہ پہاڑ ہیں, سورج ہے, زمین ہے, آسمان ہے, اور جو کچھ بھی ہے. آپ اگر دیکھیں غور سے تو اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آئے گی, اور یہ سب انسان کی خدمت میں لگی ہوئی. بعض روایت میں میں نے پڑھا کہ اب چاند کی جو چاندنی راتیں ہوتی ہیں تو جسم کی ہڈیوں میں گودا اس سے پیدا ہوتا ہے, اسی طریقے سے سورج کی تپش سے کتنے پھل ہیں جو پکتے ہیں, گندم تیار ہوتی ہے, اور نہ جانے کیا کچھ. گرم گرم ہوائیں چلتی ہیں, لو چلتی ہے, تو وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے, نقصان نہیں. گرمی تیز سخت پڑتی ہے تو بھی ہمارا فائدہ ہے, گرمی سردی زیادہ ہو تو بھی ہمارا فائدہ ہے. اور پھر قدرت کی نشانیاں اس میں کہ موسم اللہ تعالیٰ کی قدرت میں, چاہیں تو کبھی سردی, کبھی گرمی, کبھی موسم بہار, کبھی خزاں, جس طرح چاہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو بہرحال اس میں جو درخواست کی گئی وہ یہ کہ اللہ یہ شمس و قمر, یہ چاند, سورج, ستارے, یہ سب آپ کے ہیں, ہمیں بھی اپنی قدرت سے, اپنی رحمت سے اپنا کر دیجیے. اور آگے پھر مسلسل اس میں مناجات ہے, درخواست ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائیں, اپنے دل اور جگر کو اللہ رب العزت کے احکام پر فدا کریں. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ بھی اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے, جو بندے ہیں, ان کی خدمت کرے. ان کی خدمت جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک بندے سے کہیں گے کہ میرے بندے, میں بیمار ہوا تھا, تو میری بیمار کرسی کے لیے نہیں آیا. تو وہ کہے گا یا اللہ آپ اور بیماری, آپ تو خالق ہیں, ہمارے مالک ہیں, بیماری سے آپ کا کیا واسطہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا, اگر تو اس کے پاس جاتا بیمار کرسی کے لیے تو مجھے وہاں پاتا. اسی طریقے سے اور مختلف طویل روایت ہے کہ مجھے بھوک لگی تھی تو نے کھانا نہیں کھلایا, پیاس لگی تھی پانی نہیں پلایا. تو سب کے جواب میں یہ کہے گا یا اللہ آپ کو ان چیزوں کی کیا حاجت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ میرے ایک بندہ, اس کو حاجت تھی, اگر تم اس کی حاجت پوری کر دیتے تو مجھے وہاں پاتے. مطلب یہ کہ میں تمہیں مل جاتا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو پانے کی صورت ہمارے لیے ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں. اور اللہ کے نیک بندے جہاں بھی ہوں, جس قسم کی بھی انہیں ضرورت ہو, اگر ہم وہاں جا کر ان کی اس ضرورت کو پورا کر سکیں, ان کی خدمت میں جا سکیں, بیمار پرسی کر سکیں, تو یقیناً بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس جائیں تو وہاں ہم اللہ کو پائیں گے. اور اللہ کو پانے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نواز دیں گے اپنے فضل و کرم سے, اپنی عنایات سے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بندگی کی صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے. آخر میں جو ایک بات کہی تھی, وفیض مرشد کامل, ہمارا وقت جو ہے وقف خانقاہی شام و سحر اپنے, یعنی صبح و شام رات دن خانقاہ شیخ میں ہمارا وقت گزرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی ساری ضروریات کو ترک کر دے. ابھی ہمارے ایک دوست یہ بات بتا رہے تھے, حضرت کی خانقاہ میں ایک خط آیا, ایک خاتون نے لکھا, اور کسی شکایت نہیں لکھا, یعنی انہوں نے لکھا کہ بھئی میرے جو شوہر ہیں وہ آپ کا بہت ہی ذکر کرتے رہتے ہیں, اتنا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے آپ سے رقابت سی محسوس ہونے لگی, تو آپ ذرا مشفقانہ طور پر ان کے سر پہ تین چپت لگائیں اور انہیں ہدایت کریں کہ کچھ توجہ ہماری طرف بھی کر لیا کریں. تو بعض دفعہ عورتوں کو شکایت ہو جاتی ہے, ان کی شکایت دور کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ سارا وقت جو ہے وہ ہم اس طرح صرف نہ کریں کہ اللہ کے بندوں سے بالکل غافل ہو جائیں کہ اللہ کو پانے کے لیے سب کو کھو دیا. بعض اوقات اللہ کے بندوں پر بھی نظر رکھیں گے تو بھی اللہ مل جائیں گے. تو جو اہل حق ہیں, جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں, اگر ہم یہ سمجھ کر کہ اللہ رب العزت نے انہیں میرے تابع کیا ہے, مثلا اولاد ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, اور اسی طریقے سے بہت سے افراد ہوتے ہیں, تو اگر ہم ان کی خدمت صحیح طور پہ کریں اور ان کا خیال رکھیں, ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں, یہ سمجھ کے کہ یہ رب العزت ہی نے یہ فریضہ ہمیں سونپا ہے, تو انشاءاللہ یہ بھی اللہ رب العزت کو پانے کا ذریعہ بن جائے گا. جیسے کہ ایک روایت میں فرمایا کہ جو آدمی اپنے بچوں پر خرچ کرے تو یہ بھی بہترین صدقہ ہے. لوگ تو ادھر ادھر خرچ کرتے ہی ہیں, لیکن بچوں پر بھی کرو, کھل کے کرو, جو ضرورت ہو ان کی پوری کرو, جائز ضرورت, ناجائز ضرورت پوری نہ کرو, لیکن جہاں تک جائز ضرورتیں ہیں اس میں فراخ دلی سے کام لو اور ان کے حقوق کا خیال رکھو. اس کے نتیجے میں بھی انشاءاللہ جہاں آپ کو صدقہ کا ثواب ملے گا, وہیں یہ کہ اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کے جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کو بھی پالیں گے. تو بیوی بچوں سے غافل مت ہو, آپ جب ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو یقیناً اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے اپنی توجہ کسی اور کی طرف کر لے, پھر آپ کہیں گے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو یہ نہ کہلوائیے, اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں. بعض اوقات بیوی ہماری توجہ کی مستحق ہوتی ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, نتیجتاً آہستہ آہستہ اس کی توجہ بھی ہم سے ہٹ جاتی ہے, اور خدا نہ کرے اگر غلط رخ پہ چلی گئی تو پھر اس کا نقصان سراسر ہمیں بھگتنا ہوگا. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے احکام کا پابند بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اہل حق کے حقوق اللہ نے ہمارے ذمہ رکھے ہیں ان کو اللہ رب العزت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.